الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. 23 سے پارے میں سے سورہ زمر کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں اور گزشتہ نشست میں اس کی آیت نمبر 23 پر گفتگو ہوئی تھی جہاں قرآن حکیم کی یہ صفت بیان ہوئی کہ اس کے مضامین کو دہرایا گیا ہے اور مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے ان مضامین کو قرآن حکیم میں بیان فرمایا ہے. پھر یہ ذکر بھی آیا کہ قرآن حکیم کی ایک تاثیر یہ ہے کہ اس کی تلاوت کو سن کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر اس کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ دل نرم ہو جاتے ہیں اللہ کی یاد کی وجہ سے. یہی قرآن سکون کا باعث بنتا ہے, ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے. پھر یہ ذکر آیا کہ اللہ کا ہی اختیار ہے, جس کو چاہے وہ گمراہ کر دے, جس کو چاہے ہدایت عطا فرمائے, اور بتایا کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اللہ تعالی ہم سب کو گمراہی کی ہر شکل سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پر استقامت عطا فرمائے. اب آیت نمبر 24 سے مطالعہ شروع کریں گے سورہ زمر کی. ارشاد ہوا کہ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ, بھلا وہ شخص کے جو قیامت کے دن اپنے چہرے کو برے عذاب سے بچانے کی کوشش کر رہا ہو, کیا وہ اہل جنت کے برابر ہو سکتا ہے؟ یہ ہے جو ایک سوالیہ انداز میں بات ہمارے سامنے ہے. ایک وہ ہے جو جہنم کی آگ میں جل رہا ہے اور اپنے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے. جب بھی کوئی شے حملہ کرتی ہے, حتیٰ کہ کوئی پرندہ بھی ہماری طرف آ رہا ہو تو ہم اپنے چہرے کو چھپا رہے ہوتے ہیں, کوئی شے کوئی ہماری طرف پھینک رہا ہو ہم اپنے چہرے کو چھپا رہے ہوتے ہیں. یہ کیفیت بیان ہو رہی ہے. لیکن جہنم کا معاملہ کیا ہے؟ وہاں تو قرآن کہتا ہے کہ اوپر سے بھی آگ ہوگی اور نیچے سے بھی آگ ہوگی. کبھی قرآن کہتا ہے ان کے کپڑے بھی گندک کے ہوں گے یا تارکول کے, جس سے آگ بھڑکتی. کبھی قرآن کہتا ہے اوپر چھت بھی آگ کی ہوگی, نیچے فرش بھی آگ کا ہوگا. کبھی قرآن کہتا ہے کہ آگ کے بڑے بڑے ستون ہوں گے جن سے ان کو باندھ کر آگ کا عذاب دیا جائے گا. کبھی قرآن کہتا ہے کہ جب ایک مرتبہ کھال ان کی جل جائے گی تو بار بار ان کو کھال دی جائے گی تاکہ وہ مستقل جلنے کے عذاب کو چکھتے رہیں. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. تو ایک تو وہ ہے جو اپنے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہو, اور دوسرا وہ جو ہے جنت میں ہے, جنت کے باغات میں ہے, جنت کی نعمتوں میں ہے, وہاں کی چھاؤں بھی بہت عمدہ. اب یہ بھی ایک سوال آتا ہے کہ جنت کے اندر چھاؤں کا کیا تصور, وہاں تو کوئی شدید گرمی کا معاملہ تو نہیں ہوگا. تو مفسرین نے لکھا کہ وہاں کچھ نور کی بھی ایسی کیفیات ہوں گی کہ جن میں بھی چھاؤں کی یا سائے کی کیفیت وہاں پر پیدا کر دی جائے گی, مگر اس کی اصل حقیقت اللہ ہی کے علم میں ہے. تو جنت کے باغات اور جنت کی نعمتیں اور جنت کی مسحریاں اور جنت کے تکیے, جنت کی خوشبو, جنت کے مشروبات اور جنت کے پھل اور جنت کے محلات اور جنت کی نہریں اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. تو جو ان میں ہو, ان نعمتوں میں ہو, کیا یہ شخص اور پچھلا شخص کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ قطعاً برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح جان رکھیے کہ نیکی کرنے والے بدی کرنے والے برابر نہیں, اللہ کی اطاعت کرنے والے اللہ کی نافرمانی کرنے والے برابر نہیں, اللہ کے فرما بردار اور اللہ کے احکامات کو توڑنے والے برابر نہیں. یہ تو آج ہمارے معاشرے میں نا کہ سب چلتا ہے, کرپشن بھی چلتی ہے, سود بھی چلتا ہے, بے حیائی بھی چلتی ہے, سب چلتا ہے. یہاں چلتا ہوگا, اللہ کی نگاہ میں نہیں چلتا. تو جیسے جہنم میں جو جل رہا ہے وہ اور جنت میں جو نعمتیں پا رہا ہوگا برابر نہیں ہیں, اسی طرح اللہ کے فرما بردار اور اللہ کے نافرمان برابر نہیں، تبھی تو دونوں نتائج بالکل مختلف ہیں. فرمائے کہ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تم تقسیمون، اور ظالموں سے کہا جائے گا تم اس کا مزہ چکھو جو تم کمائی کرتے تھے. یہ کسب کا لفظ جو آتا ہے نا، جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کسب حلال، حلال کمانا، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اصلاً کسب کا لفظ اعمال کی کمائی کے لیے آتا ہے. کسب کا لفظ کسب حلال کہتے ہیں نا اردو میں، تو یہاں پر الفاظ ہے ذوقوا ما کنتم تکسبون، کہا جائے گا ظالموں سے چکھو اس کا مزہ جو تم کمائی کرتے تھے، یعنی اعمال کی کمائی. یاد رکھیے یہ بات کئی مرتبہ آ چکی ہے، جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے ہوگا. کئی مرتبہ وہ حدیث پیش کی گئی مسلم شریف کی روایت، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہ ہوگا. عرض کی گئی کہ آپ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں میں بھی داخل نہ ہوں گا جب تک کہ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو. لیکن یاد رکھیے جہنم کی تیاری لوگ خود کرتے ہیں، جہنم کے انگارے لوگ خود تیار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جیسے قرآن کیا کہتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 10 میں، جو لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کر رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں. یہ ہے وہ اعمال، یہ ہے وہ کرتوت، یہ ہے وہ بری کیفیت یا برے طرز عمل جن کی وجہ سے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو تمہاری کمائی ہے، ظالموں سے کہا جائے گا اس کا ہی مزہ تمہیں آج چکھنا ہوگا. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. آگے ارشاد ہوا کہ کذب الذین من قبلہم، جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا. فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، تو ان پر عذاب آیا وہاں سے جہاں سے انہیں خیال بھی نہ تھا. پچھلی نافرمان قوموں کا ذکر ہے، قوم عاد، قوم سمود، اس طرح کی قوموں کا ذکر بار بار قرآن نے کیا. وہ مشرکین مکہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کا انکار کر رہے تھے، انہیں بتایا جا رہا ہے تم آج جھٹلا رہے ہو، جھٹلایا پہلے بھی ہے لوگوں نے. لیکن یاد رکھنا جن لوگوں نے پہلے جھٹلایا ان پر ایسے عذاب آیا وہاں سے آیا جہاں انہیں گمان بھی نہیں تھا. قوم شعیب ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم، اس قوم نے ناپ تول کی کمی بھی کی، شرکی طرز عمل بھی اختیار کیا تھا. اللہ نے تین قسم کے عذابوں کا ذکر فرمایا، ان پر آسمان سے شورے برسا دیے گئے، ایک زوردار چیخ یعنی آواز ان پر مسلط کر دی گئی، اور زلزلہ بھی ان پر مسلط ہوا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے قرآن حکیم میں، تو زلزلہ بھی آیا، چیخ بھی مسلط کی گئی، شولے بھی ان پر برسائے گئے، ان کے تصور میں بھی نہیں ہوگا. لوط علیہ السلام کی قوم میں شرک کی گندگی کے علاوہ ہم جنس پرستی کی ناجائز اور گندی حرکت میں مبتلا ہوئی یہ قوم، قرآن بتاتا ہے کہ ان کو اندھا بھی کیا گیا، پوری قوم کو، نافرمانوں کو. بھائی دو چار کا ہو جانا کوئی مجبوری وجہ ہو سکتی ہے کہ کسی کی بیماری کا معاملہ آ گیا، کسی کے بڑھاپے کا معاملہ، نہیں، پوری قوم کو اندھا کر دیا گیا نافرمانوں کی. پھر قرآن کہتا ہے کہ اس قوم کو اوپر لے جا کر ان کی بستی کو پٹخ دیا گیا. قرآن بتاتا ہے کہ ان پر پتھر آسمان سے برسائے گئے، اور قرآن بتاتا ہے کہ ان کی قوم کو ڈیڈ سی میں بحر مردار میں غرق کر دیا گیا. تصور بھی نہیں تھا کہ کیسے عذاب آئے گا ان پر. یہ ہے جو قرآن پچھلی قوموں کا ذکر کرتا ہے، تاریخ کے طور پر نہیں، ایک اسٹوری ٹیلنگ کے طور پر نہیں، بلکہ عبرت کے طور پر اور ہدایت اور رہنمائی کے لیے. تو مشرکین مکہ جو انکاری تھے رسول اکرم علیہ السلام کی رسالت کے، ان کو بھی بتایا گیا کذب الذین من قبلہم فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے جھٹلایا تو ان پر عذاب آیا وہاں سے جہاں انہیں خیال بھی نہیں تھا. فاذاقہم اللہ الخزی فی الحیات الدنیا، بس اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں انہیں رسوائی کا مزہ چکھایا. ولعذاب الآخرت اکبر، اور آخرت کا عذاب سب سے بڑا ہے. یہ جو پچھلی قوموں پر دنیا میں عذاب آئے تو بہت چھوٹا ہے، چاہے پوری کی پوری قوم مٹا دی گئی، غرق کر دی گئی، دھسا دی گئی زمین میں، یا پوری بستی کو غرق کر دیا گیا بحر مردار میں، یہ تو مختصر سا چھوٹا سا عذاب ہے دنیا میں. ولعذاب الآخرت اکبر، اور آخرت کا عذاب وہ سب سے بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے، کاش وہ بھی جانتے، اور یہ جو آج مشرکین ہیں، جو آج منکرین حق ہیں، یہ بھی جان لیتے کہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کے پیغمبر کی بات کو رد کرنا، اس کا کیا شدید ترین انجام ہو سکتا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے. اچھا ایک چھوٹی سی میں وضاحت عرض کر دوں، غالباً وہ مسجد کا ساؤنڈ سسٹم کچھ تبدیل ہوا ہے، تو کچھ آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ شاید وہ کچھ ایکو وغیرہ کا معاملہ ہے, وہ ساتھی انشاءاللہ اس کو درست کر لیں گے. تو یہ ساؤنڈ سسٹم کی غالباً تبدیلی ہوئی ہے, تو شاید اس کی وجہ سے کچھ آواز پلس مائنس آپ کو محسوس ہو رہی ہو, تو اس کو خاطر بھی نہ لائیے گا, وہ صحیح کر لیں گے انشاءاللہ ساتھی انشاءاللہ. آگے ارشاد ہوا اگلی آیت ہے آیت نمبر 27 سورہ زمر میں, وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, اور یقینا ہم نے اس قرآن حکیم میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں, لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. یہ ہے قرآن کا ایک اور بڑا قیمتی گوشہ, یہ قرآن مثالیں عطا کرتا ہے, اور بہت واضح بات ہے کہ مثالوں سے باتوں کو سمجھنا آسان ہوا کرتا ہے, چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں عمر کے اعتبار سے لوگ. قرآن حکیم نے قوموں کی مثالیں بیان کی, قرآن کریم نے تکبر کرنے والی اکڑ دکھانے والی قوموں کی مثالیں بیان کی, قرآن حکیم نے ان قوموں کا ذکر کیا جن کو بڑا عروج ملا مگر انہوں نے جب نافرمانی کی, اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالا, تو کس طرح وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا کیے گئے, قرآن نے وہ مثالیں بھی بیان کی. قرآن حکیم نے افراد کی مثالیں بھی بیان کی, فرعون جیسے لوگوں کی, اور حامان کا اشارتاً ذکر آتا ہے, نمرود کا اشارتاً ذکر آتا ہے, ایسے ظالم و جابر لوگوں کی مثالیں بھی بیان فرمائی. قرآن حکیم نے پیغمبروں کی زندگیوں کے حوالے سے ہر طرح کا پہلو ہمارے سامنے رکھا, ایک طرف حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا ذکر ملے گا, تو دوسری طرف ایوب علیہ السلام کی 18 برس کی کم و بیش بیماری میں مبتلا ہونا اور صبر کرنا, اس کا ذکر بھی ملے گا. تو یوں پیغمبروں کی زندگیوں کی مثالیں بھی ہمارے سامنے, پیغمبروں کے ساتھ کیا مشکلات پیش آئیں, نافرمان قوموں نے کس طرح ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے, یہ مثالیں بھی قرآن رکھتا ہے. پیغمبروں کے ساتھیوں نے اور پھر آخر میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے کیسی کیسی مشکلات جھیلیں, کس کس طرح دین کے تقاضوں پر عمل کرنے میں ان کو رکاوٹیں آئیں اور وہ صبر کے پہاڑ بنے رہے, ڈٹے رہے, قرآن یہ بھی ذکر کرتا ہے. پھر قرآن حکیم افراد کی سطح پر مثالیں بھی دیتا ہے, ایک ایسا شخص یعنی ذوالقرنین بادشاہ جن کو آدھی دنیا سے بڑھ کر سلطنت عطا کی گئی مگر وہ اللہ کے نیک و فرما بردار ہی رہے. اسی طریقے پر قرآن حکیم انفرادی سطح پر کبھی باغ والوں کی مثال بیان کرتا ہے, دو قسم کی مثالیں باغ والوں کے حوالے سے آتی, ایک سورہ کہف میں اور ایک سورہ قلم میں آتی ہمارے سامنے. تو یہ مختلف مثالیں ہیں جو قرآن حکیم نے بیان کی, کبھی کچھ لطیف اور گہرے حقائق کو سمجھانے کے لیے بھی قرآن حکیم مثالیں عطا کرتا ہے. تو یہ مثالیں کس لیے؟ لعلہم یتذکرون, تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. بہت اہم مسئلہ, بہت اہم مسئلہ. آج قرآن حکیم کو ہم نے معذرت کے ساتھ کئی مرتبہ فقط ثواب کی کتاب سمجھا ہے, ملتا ہے اس کی تلاوت سے کوئی شک نہیں, اور اب اس سے زیادہ ہم نے ایصال ثواب کی کتاب بنا دیا, مرحومین کے لیے پڑھا جاتا ہے. حالانکہ ہم قائل ہیں تلاوت کرنا نیک عمل ہے, تلاوت جب بھی کیجئے انشاءاللہ اجر ملے گا, اس کے بعد دعا بھی کیجئے, اللہ تعالیٰ مرحومین پر بھی رحمت نازل فرمائیں گے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن مخصوص کر دیں گے بس کسی کا انتقال ہوگا تب قرآن ہم پڑھیں گے, یہ بات درست نہیں, یہ بات مناسب نہیں ہے. بلکہ اس قرآن کی تلاوت بھی ہو, اس کو سمجھنے کا اہتمام بھی ہو, اس سے نصیحت حاصل کرنا, اس سے ہدایت حاصل کرنا, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو فرمایا کہ مثالیں کیوں بیان کی؟ لعلہم یتذکرون, تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. آگے قرآن حکیم کی ایک اور شان بیان ہوئی, قرآن عربی, یہ عربی قرآن ہے جو اللہ نے نازل فرمایا, غیر ذی عوج, کسی کجی کے بغیر, کجی کا مطلب اس میں ٹیڑھ نہیں ہے. کیا مطلب؟ اس کے مضامین سادہ ہیں, صاف ہیں, واضح ہیں. لعلہم یتقون, تاکہ وہ تقوی اختیار کریں, تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں, تاکہ وہ بچنے والے ہو جائیں. تین باتیں آئیں اس آیت میں. پہلی بات, قرآن عربی اللہ نے عطا فرمایا. اب اس میں عربی زبان کی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کلام کے لیے عربی زبان کو منتخب فرمایا. آخری پیغمبر محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی اہل عرب میں سے تھے, اور عرب کا بھی بہترین قبیلہ قریش اس میں سے تھے, اس کی بھی بہترین شاخ بنو ہاشم سے تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پھر اس میں عربی زبان کی اہمیت وہ اپنی جگہ ایک مستقل موضوع ہے کہ اس وقت بھی دنیا کی سب سے رچ زبان اگر کوئی ہے تو وہ عربک ہے. اس وقت اگر آج بھی کوئی سسٹمیٹک زبان دنیا میں ہے وہ عربی ہے. کیا مطلب؟ سادہ سی مثال یہ کہ انگلش میں ہم کہتے ہیں پی یو ٹی, کیا بنتا ہے؟ پٹ. اور بی یو ٹی کیا بنتا ہے؟ ہاں हम हाँ मंग रहे उसे इंप्रेस हो जाते हैं। ब्यूटी पुट बनता है तो ब्यूटी बुट बनना चाहिए ना, और अगर ब्यूटी बट बनता है तो ब्यूटी पट बनना चाहिए। लेकिन वो पुट रहता है ये बट रहता है, ऐसा ही है कि नहीं? ऐसी इलॉजिकल चीजें या बातें आपको और हमें अरबी में नहीं मिलते। फिर इतनी सिस्टमेटिक है कि कुछ बेसिक्स हमें मालूम होना शुरू हो जाए तो कुछ कुछ हम खुद ही वोकैबुलरी बनाना शुरू कर सकते हैं। एक छोटी सी मिसाल हमारे लिए से आसान है कि हम उर्दू बोलने वालों के लिए सबसे ज्यादा आसान जबान अरबी है। इल्म एक लफ्ज हम वाकिफ है, आइन लाम मीम, अलिफ का इजाफा करें तो क्या बनता है? आलिम बनता है। ठीक है, थोड़ा सा और इजाफा करें तो अल्लामा बन जाता है, फिर मालूम बनता है, फिर तालीम का लफ्ज बनता है, फिर ताल्लुम का लफ्ज बनता है, फिर मुअल्लिम का लफ्ज बनता है, फिर मुतअल्लिम का लफ्ज बनता है। इन सारे अल्फाज में जाए तो बेसिक एक रूट वर्ड है आइन लाम मीम, उसकी कुछ शक्लें हैं। मैं ज्यादा ग्रामर की बहस नहीं आपके सामने रखना चाह रहा, वो शक्लें हमें समझ आ जाए और उसका सिस्टम थोड़ा समझ आ जाए तो 1058 अल्फाज आप खुद बना सकते हैं कम से कम। कितने? 1058 अल्फाज आप खुद बना सकते हैं, उसकी तफसील में मैं नहीं जा रहा। तो इस कदर सिस्टमेटिक, फिर रिच बहुत है। एक साहब ने कहीं गैर मुस्लिम मुल्क में थे, अरबी में पीएचडी किया और बड़ा उनको अपना ये एक खुशी, मैं नेगेटिव बात नहीं कह रहा कि मैंने इतनी अरबी सीख ली। तो कुछ अरबी तलबा ने उनके सामने कहा कि अच्छा चलिए जहन्नम का अगर हम जिक्र करना चाहें कि किस कदर वसी है वसी है वसी है तो आप किस तरह उसको बयान करेंगे। तो उन्होंने अपनी दानिश में दो चार जुमले बयान कर दिए। उसके बाद इन तलबा ने सूरे कौफ की आखिरी आयात में से कायद उन साहब के सामने रखी कि अल्लाह का फरमान तो इस तरह है, अल्लाह अकबर, यौम नकूल लिजहन्नम हल इम्तलाती व तकूल हल मिन मजीद। अल्लाह फरमाते कयामत के दिन जहन्नम से कहेंगे क्या तू भर गई है, क्या तू भर गई है, व तकूल हल मिन मजीद। वो जहन्नम पुकार उठेगी अल्लाह और भी है तो डाल दे, कोई कमी नहीं है मेरे अंदर। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये बात मुसलमान को तो हिला देने के लिए काफी है कि जहन्नम कहेगी अल्लाह कोई कमी नहीं है, मगर एक साहिब इल्म आदमी को जो अरबी से वाकिफ था वो परेशान हो गया कि इससे बढ़कर वुसअत के बयान के लिए कोई जुमला नहीं हो सकता। हम कहना भाई 50 करोड़ अफराद उसमें आ जाएंगे, अल्लाह की हिफाजत रखे, 10 अरब अफराद उसके अंदर आ जाएंगे और ये होगा और वो होगा। नहीं, कुरान कह रहा है जहन्नम पुकारेगी वतकूलु हल मिन मजीद। ये जुमला उस शख्स के सामने रखा गया, उसने कहा मेरी सारी पीएचडी एक तरफ है, अल्लाह का कलाम बहरहाल बहरहाल बहरहाल। लेकिन ये पहलू था अरबी उसलूब में बयान के एतबार से, उसका भी बेहतरीन शाहकार मिलेगा हमें कुरान हकीम। खैर, तो भाई अरबी जबान अल्लाह ताला हमें हिम्मत और तौफीक दे, इतनी बुनियादी अरबी तो सीखे ना कि कम से कम हमारी नमाजें दुरुस्त हो, नमाजों में जो तिलावत कर रहे हैं वो समझ में आना शुरू हो, जो आयात जो सूरतें हमें याद है उनका मफहूम हमें मालूम होना शुरू हो, फिर उससे अगला मरला है और आगे बढ़िए, इसकी कोई हद नहीं है। और हम कुरान को जब सुने तो तर्जुमा दरमियान में ना रहे, रहमान के अल्फाज ही में हमें कुछ समझ में आना शुरू हो जाए। देखिए ना, मिर्जा गालिब की उर्दू को शेक्सपियर की अंग्रेजी में तर्जुमा कर दें तो गालिब गालिब रहेगा, शेक्सपियर की अंग्रेजी को मिर्जा गालिब की उर्दू में तर्जुमा कर दें तो शेक्सपियर शेक्सपियर रहेगा, बात ही नहीं बनती। तो बहरहाल इस हवाले से भी तवज्जो की जरूरत, और बहरहाल हम सब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, अंग्रेजी मां के बतन से सीख कर नहीं आए थे, हमें सीखना पड़ी है, हमारी मजबूरी बनी है, अलग बहस है। लेकिन उससे बढ़कर जरूरी ये है, वो अगर मजबूरी है तो ये जरूरी है भाई। और हमने ग्रेजुएशन किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, बाहर से तालीम हासिल कर रखी है, दुनिया जहां की बातें हमने सीखी हैं, किसी नई फील्ड में एंटर होते हैं उसके लिए हम लोग कोर्सेज करते हैं, उसके लिए बाकायदा वर्कशॉप्स हम लेते हैं। अगर किसी नई फील्ड में एंटर होते हैं तो अपनी फील्ड को छोड़कर किसी दूसरी फील्ड में जा रहे हैं, उसकी बेसिस को, उसकी जार्गन को, उसके जो भी मैकेनिज्म है उसको सीखने की कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला को हम क्या जवाब देंगे? तुमने मेरे कलाम के सीखने के लिए इसकी जबान को सीखा कि नहीं सीखा? और हम उर्दू बोलने वाले, हमारे लिए मैं दावे से कहूं कि अंग्रेजी से ज्यादा अरबी आसान है। कई मरतबा तवज्जो दिलाई गई है, सूरह फातिहा की पहली 3 आयतें हैं ना, سارے الفاظ اردو میں موجود ہیں. یہ کئی مرتبہ بات آ چکی ہے, حمد, اللہ, رب, عالمین, رحمان, رحیم, مالک, یوم, دین, کوئی ایک لفظ بتا دے جو اردو میں موجود نہ ہو. اور اردو کی اپنی ایک شان ہے, کہتے ہیں بڑی وسعت ہے, بڑا جی گردہ ہے, ہر زبان سے الفاظ کو لے لیتی ہے, ہر زبان سے. اور سب سے زیادہ اگر ہم نے لیا تو وہ عربی زبان سے لیا. اور یہ اللہ کی زبان, یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زبان, یہ قرآن کی زبان, یہ قبر کی زبان, یہ حشر کی زبان, یہ فرشتوں کی زبان, یہ جنت والوں کی زبان. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی طرف بھی توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, اب کہاں سے سیکھیں؟ تلاش کیجئے بھائی, بہت سے لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے, وہ اردو میں ہم کہتے ہیں کہ نیت صاف, منزل آسان. تو تلاش کیجئے, آپ کے قرب و جوار میں بھی لوگ ہوں گے جہاں دل ٹھکتا ہے کہ ہاں جی یہاں کچھ وقت لگا لیں, کچھ کلاسز لے لیں, یا کسی کو انوائٹ کریں, کسی کو ہم ذمہ داری دیں کہ بھائی آپ, بلکہ ریکویسٹ کریں, ذمہ داری تو نہ کہیں کہ آپ آئیے اور ہمیں سکھائیے. سیدھی سی بات ہے, دنیا جہاں کی کوالیفیکیشن کے لیے ہم نے لاکھوں روپیہ لگایا, ہمارے والدین نے ہم پر لگایا, ہم اپنے بچوں پر لگا رہے ہیں, تو اس دنیا کی سب سے بڑی کوالیفیکیشن کے لیے تو کچھ وقت لگانا پڑے گا نا بھائی. اور اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں. 84 سال اور 82 سال کے لوگوں کی مثالیں میرے سامنے موجود ہیں جنہوں نے ہمارے ہاں قرآن اکیڈمی میں بیٹھ کے ہمارے ہاں کورسز ہوتے ہیں وہ کیے الحمدللہ. اور بھی مثالیں موجود ہیں, 84 سال, 82 سال, 74 سال, 72 سال, 69 سال. اور یہ وہ حضرات ہیں بزرگان دین, کہیے ان کو بزرگ ہمارے, جنہوں نے پوزیشنز لی ہیں. اور 69 سال میں سیکھنے والا پھر اگلے 2 سال جتنی زندگی اللہ نے دی اس نے انہیں سینکڑوں کو پڑھایا, پھر ان کا انتقال ہو الحمدللہ. 71 سال میں پڑھایا, 72 سال میں پڑھایا, پڑھنے کے بعد پڑھایا. بنیادی عربی کی بات ہو رہی ہے, عالم فاضل کی بات نہیں, بنیادی عربی جو ایک مسلمان کو اتنی آئے کہ قرآن کا ترجمہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. تشریح تفسیر تو بعد میں آتی ہے, لیکن بنیادی پیغام واضح ہونا شروع ہو جائے. کتنا لطف ہے کہ تلاوت ہو رہی ہے اور آپ کو اور مجھے سمجھ آ رہی ہو, کتنا لطف ہے کہ تلاوت ہو رہی ہے اور مجھے پتا چل جائے آج میرے لیے تلاوت ہوئی ہے نا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کبھی تراویح میں سنوں گا سورہ نساء کی آیت نمبر 101 کو کہ نماز اہل ایمان پر مقرر اوقات میں فرض ہے, غلطی کر رہا ہوں گا تو یاد آئے گا میرے لیے. کبھی سورہ بنی اسرائیل سنوں گا, فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما, ماں باپ ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو جھڑکنا مت اور نرمی سے بات کرنا, تو لگے گا آج یہ میرے لیے تلاوت ہوا ہے. فویل للمصلین, یہ سب کو یاد ہے, تباہی ہے نمازیوں کے لیے. کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون. تو پتہ چلے گا یہ تلاوت جو آج میں نے کی یا میں نے سنی کس کے لیے ہے؟ یہ میرے لیے ہے. ثم لتسألن يومئذ عن النعیم, لازماً تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. پھر لگے گا یہ تو میرے لیے. بڑا اچھا ایک میسج آیا, ایک صاحب بڑا رونا دھونا ایک بزرگ کے سامنے کر رہے تھے, میں تو بڑا ہی مظلوم ہوں, بڑا ہی گیا گزرا ہوں, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. کہا کہ بیٹا اچھا میں تجھے 1,00,000 روپے دیتا ہوں, یہ تیرا سیدھا ہاتھ کاٹ کے مجھے دے دے. سنیے ذرا کتنی خوبصورت بات ہے. کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. اچھا میں تجھے 10,00,000 روپے دیتا ہوں, یہ کاٹ کے مجھے دے دے. کہا میں تو نہیں دیتا آپ کو. میں تجھے 20,00,000 روپے دیتا ہوں, اپنی آنکھ نکال کے مجھے دے دے. کہا میں تو نہیں دیتا. کہا اس کی تو قدر کر لے, 20,00,000 کہہ رہا ہوں تو آنکھ دینے کو تیار نہیں, 20,00,000 کہہ رہا ہوں تو ہاتھ دینے کو تیار نہیں, 20,00,000 دے رہا ہوں بلکہ 40,00,000 دے رہا ہوں تو دو ہاتھ دینے کو تیار نہیں. تو یہ تیرے پاس ہاتھ ہے, کوئی کم شے ہے, ہلکی شے ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جب سورہ رحمان ہم برکت کے لیے تو تلاوت کرتے ہیں اور فریم کر کے گھروں میں لٹکاتے بھی ہیں, مگر 31 مرتبہ اثر بھی ہوتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, آیت 31 مرتبہ سورہ رحمان میں آئی. تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو لگے گا یہ تو آج میرے لیے تلاوت ہو رہی ہے, یہ تو میرے لیے ہے, میں کس قدر ناشکری اللہ کی کر رہا ہوں. یہ ہے قرآن کا وہ اثر جس سے آج ہماری ایک بڑی اکثریت محروم ہو گئی. کیوں اثر نہیں ہو رہا؟ پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہا ہے, پتہ نہیں کیا تلاوت ہو رہا ہے. خدا را اس کی طرح توجہ کیجئے. اور عربی کا سیکھنا, خود سیکھنا, بچوں کو سکھانا, گھر والوں کو سکھانا, بڑے ذرائع ہیں, بڑے مواقع ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے. بہرحال یہ پورا ایک موضوع الگ ہے, عربی زبان کی اہمیت, تفصیل کا موقع نہیں. مزید قرآن عربی, یا قرآن عربی اللہ نے عطا فرمایا, غیر ذی عوج, کسی کجی اور ٹیڑھ کے بغیر. کیا مطلب؟ قرآن کا بنیادی پیغام بالکل واضح. ہاں ایک ہے مسلمانوں کے درمیان بات کر رہا ہوں, فقہی احکامات اس میں تفصیل درکار ہوتی, اس میں مجھے بھی کوئی مسئلہ پیش آئے گا میں بھی علماء سے رابطہ کر لوں گا, میں بھی ایک عام مسلمان ہوں, ہمیں مسئلہ پیش آئے گا کسی کو وراثت کے بارے میں, کسی کو گھریلو معاملات کے حوالے سے, وہ علماء سے چیک کر لے گا, وہ تو خاص گوشہ ہے, یعنی خاص اسپیسیفک مسائل ہیں فقہی احکامات کے حوالے سے. لیکن جہاں تک قرآن کا بنیادی پیغام ہے وہ بالکل واضح ہے, ہم کون ہیں, ہمیں کس نے پیدا کیا ہے, ہمیں کیوں پیدا کیا گیا, یہ دنیا کیوں بنائی گئی ہے, ہمارا مقصد زندگی کیا ہے, ہمارا الٹیمیٹ کیا گول ہونا چاہیے, ویژن کیا ہونا چاہیے, ہمیں بہرحال مرنا ہے تو کہاں جانا ہے اس کے بعد, یا اس کے بعد کیا ہونا ہے, یہ جو زندگی کے بارے میں بنیادی سوالات, یہ بڑے آسان ہیں, قرآن نے اس کو بڑی وضاحت سے بیان فرمایا, اور اسی لیے قرآن وہ الفاظ اس پہلو سے عطا کرتا ہے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, یقینا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے, یاد دہانی کے لیے آسان کر دیا ہے, تو تم میں سے کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے, سورہ قبر میں آئے چار مرتبہ آئی, یہ پہلو قرآن کا بہت نمایاں بہت نمایاں بہت ہی واضح ہے, اس میں کوئی کجی کا معاملہ نہیں. ہاں سمجھنے والے کے فہم میں غلطی ہو سکتی ہے, کسی کی طلب اور تڑب میں بگاڑ یا فساد ہو سکتا ہے, تو وہ اس کا قصور ہے, ورنہ یہ قرآن اللہ کا وہ کلام جو اس دعوے سے شروع ہوتا ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کلام اس میں کوئی شک نہیں, دنیا کی بڑی سے بڑی ریسرچ کے شروع میں آخر میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ یہ الٹیمیٹ اور حتمی ہے, نہیں, دنیا میں بڑے بڑے سائنسدانوں کی بڑی بڑی ریسرچ آتی رہی اور بعد والوں نے نگیٹ کیا اور دنیا نے تسلیم کیا کہ پہلے والے غلط ہے بعد والے ٹھیک ہیں. یہ سورج جس کو آج ہم تو مانتے ہیں بلکہ پہلے دن سے مانتے ہیں کہ گھوم رہا ہے, 18ویں صدی کا سورج رکا ہوا تھا, کوپرنیکس نے کہا تھا غالباً 18ویں صدی کا سورج رکا ہوا تھا, اور قرآن تب بھی کہہ رہا تھا کل فی فلک یسبحون, ہر شے اپنے مدار میں اپنے آربٹ میں موو کر رہی گھوم رہی, 20ویں صدی کی سائنس سے گھمانا شروع کر دیا سورج کو, کہا نہیں وہ کوپرنیکس یہ فلاں نے غلط کہا تھا, یہ سورج گھوم رہا ہے اور سورج گھوم ہی رہا ہے اور قرآن کہہ رہے ہر شے گھوم رہی, تم تو سورج کی بات کر رہے تھے فقط. بہرحال توجہ طلب بات یہ ہے کہ کسی ریسرچ میں کسی الٹیمیٹ کسی بک کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ یہ الٹیمیٹ, اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی, یہ ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ صرف اللہ کا کلام ہے جو اس دعوے کے ساتھ شروع ہوا اور قیامت تک یہ دعویٰ برقرار رہے گا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, وہ کلام ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. فرمایا کہ لعلہم یتقون, تاکہ وہ تقوی اختیار کریں, بچیں. قرآن کی ہدایت کیوں عطا کی گئی؟ تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف بھی پیدا ہو, آخرت کی جواب دہی کا احساس بھی پیدا ہو, تم ان کاموں سے بچو جس سے تمہارے رب نے منع کیا. اس قرآن کا یہ بہت بڑا حاصل, حاصل کلام قرآن کو پڑھنا بھی ہے, تلاوت بھی کرنی ہے, سمجھنا بھی ہے, سیکھنا بھی ہے, مگر اس کو اپنے اعمال میں بھی لے کر آنا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی شرک کرنے والوں کی نفی کے لیے, فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا, اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ایک آدمی یعنی ایک غلام کی, فیہ شرکاء متشاکسون, اس میں کئی آقا ہیں جو کہ شریک ہیں, غلام ایک ہے اور اس کے آقا بہت سارے ہیں, ورجلا سلم الرجل, اور ایک اور آدمی کی مثال بیان فرمائی جو ایک ہی کا غلام ہے, پہلا غلام اس کے آقا بہت سارے ہیں اور دوسرا غلام اس کا آقا ایک ہی ہے. قرآن سوال کرتا ہے هل يستويان مثلا, کیا یہ دونوں مثالیں برابر ہو سکتی ہیں؟ یہ قرآن کا ایک اور بڑا خوبصورت انداز ہے کیو اے کا, کوسچن آنسر کا, اور بقول ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سرچنگ کوسچن کا انداز, اتنا واضح سوال ہے کہ تم خود اندر جا کے تلاش کرو. هل يستويان مثلا, کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک غلام کے کئی آقا, کبھی اس کو خوش کرے کبھی اس کو خوش کرے, اور وہ سارے بھی ٹینشن میں ہوں گے کہ میں بلاتا تو آتا نہیں, فلاں کے پاس گیا ہو. اور دوسرا وہ ایک ہی کا غلام ہے, کیا یہ دونوں مثالیں برابر ہو سکتی ہیں؟ قطعا نہیں. یہی مثال ہے ایک موحد کی جو توحید کے عقیدے پر کاربند ہو, اور ایک مشرق کے تعلق سے, جو مشرق ہے وہ ادھر کی ٹھوکر کھائے گا ادھر کی ٹھوکر کھائے گا ادھر کی ٹھوکر کھائے گا, اور موحد کا معاملہ مؤمن کا معاملہ وہ ایک ہی پر توجہ رکھے گا. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. الحمدللہ, شکر تعریف تو اللہ کے لیے ہے. اچھا جب آپ اور ہم ایسے مقامات کو روانی میں پڑھتے ہیں تو تھوڑا عجیب لگتا ہے. سوال کیا تھا؟ کیا یہ دونوں مثالیں برابر ہیں؟ الحمدللہ, تمام شکر اللہ کے لیے. کیا مطلب؟ ایسے مقام پر علماء فرماتے ہیں کچھ بات محذوف ہوتی ہے, انگلش میں کہتے ہیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہے, بیان کرنے کی حاجت نہیں. الحمدللہ دیکھو حقیقت تو واضح ہے, تم تسلیم نہیں کر رہے ہو. پہلا اس کی زندگی اجیرن ہے, دوسرا اس کی زندگی نسبتاً آسان ہے پہلے کے مقابلے میں. الحمدللہ بات تو واضح ہے, بالکل کلیئر ہے مسئلہ. بل اکثرہم لا یعلمون, لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے, وہ جانتے نہیں ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ انک میتون وانہم میتون, بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بھی وصال ہو جائے گا اور ان لوگوں کو بھی موت آنی ہے. اس کا پس منظر ہے, مشرکین عرب میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ دعوت تو پیش کر رہے ہیں, ان کی دعوت تو رکتی نہیں ہے, اثرات بڑھ رہے ہیں, چھوڑ دو ان کا پیچھا, یہ چلے جائیں گے دنیا سے, مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ مفسرین نقل کیے کہ مشرکین نے اس طرح کی باتیں کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اللہ فرماتے ہیں نبی آپ کا وصال ہو جائے گا تو یہ باقی تھوڑی بچیں گے, انہم میتون, ان کی بھی موت آئے گی. اور دیگر مقامات پر قرآن حکیم کہتا ہے پھر ان کو اللہ تعالیٰ پوچھ لے گا آخرت کے اندر, بالآخر یہ سب پیش ہوں گے اللہ کے سامنے, انہوں نے بھی افہم الخالدون, کہ یہ ہمیشہ رہیں گے. قرآن کہتا ہے قطعاً ایسا نہیں, آپ چلے جائیں گے تو ان کو بھی ایک دن موت آنی ہے, اور ان سب کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. اس کے بعد 23 پارے کی آخری آیت ہے, فرمایا کہ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون, پھر بے شک قیامت کے دن تم اپنے رب کے پاس جھگڑا کرو گے. مخاصمت کہتے ہیں جھگڑنے کو, بے شک تم قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑا کرو گے. جھگڑا کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہ بندوں کے معاملات کے حوالے سے وہاں پر جھگڑے ہوں گے. اور اس سے بڑی تفصیلی باتیں علماء نے نقل کی, انتہائی ایک بات تو یہ ہے اللہ عدل کرنے والی ذات اللہ کی, دنیا میں بھی اللہ چاہتے کہ عدل ہو. اور انتہائی مثال یہ دینا چاہ رہا تھا, وقت مختصر ہے, کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو دنیا میں مارا ہوگا تو حدیث کے الفاظ ہیں دونوں کو زندگی دی جائے گی, اور اس بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے, اور وہ اس کو مار کر اپنا بدلہ لے لے گی. اس کے بعد ان کا معاملہ تو ہو جائے گا ختم, جنت جہنم کو کوئی مسئلہ ان کے حوالے سے نہیں, وہ تو انسان اور جنات کے تعلق سے تفصیل آتی ہے. اتنا بھی معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ یہ جھگڑا بھی طے کرائیں گے قیامت کے دن. اس کے بعد تفصیل کیا ہے, رعایا کھڑی ہوگی اپنے حکمرانوں کے خلاف, اللہ ہی ہم پر حکمران بنے بیٹھے تھے اور انہوں نے یہ ظلم کیا اور یہ ظلم کیا اور یہ ظلم کیا, ہمارا حساب دلائیے. شوہر بیوی کے تعلق سے جھگڑا کر رہا ہوگا, بیوی شوہر کے تعلق سے جھگڑا کر رہی ہوگی, حقوق العباد والی احادیث کو ذہن میں رکھیے گا. پھر حدیث میں آئے کہ سب سے پہلا جو فیصلہ اللہ کسی مقدمے کا فرمائیں گے وہ ناحق قتل کا ہوگا. ایک قاتل کو مقتول, یعنی جس کو قتل کیا ہوگا, وہ مقتول اپنے قاتل کو سر سے پکڑ کر لا رہا ہوگا اور اس مقتول کے وجود سے خون بہہ رہا ہوگا, اور یہ کہے گا اللہ میرا فیصلہ کرا دے, اس نے مجھے قتل کیا تھا. اور پہلا فیصلہ اللہ تعالیٰ یہ ناحق قتل کے مقدموں کا کروائیں گے. مذاق نہیں ہے لاکھوں کو اڑا دو اور ہزاروں کو اڑا دو اور سینکڑوں کو مار دو اور جو چاہو سو کرتے رہو, مذاق نہیں. یہ سارے جھگڑے اللہ کے پیش ہوں گے, یعنی مقدمے, اور ان سب کا فیصلہ ہوگا, چاہے وہ چوری کا تھا, وہ ڈاکے کا تھا, وہ غیبت کا تھا, وہ ایک دوسرے کا حق مارنے کا تھا, پڑوسی کا تھا, رشتے دار کا تھا, آجر اور اجیر, امپلائر اور امپلائی کا تھا, حاکم اور محکوم, حکمرانوں اور رعایا کا تھا, دوستوں کا تھا. یہ ساروں کے حوالے سے جھگڑے ہوں گے پیش, مقدمے ہوں گے پیش, اور پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ آج ہمیں معاملات کو سلجھانے کی توفیق دے, کل بہت مشکل ہے, آج سلجھانا آسان ہے. کل کے حوالے سے بس یہ دعا کہ اللہم حاسبنا حساب یسیر, اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما دیجئے. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.